الكريم أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. محرم کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی. ایک بات جو خاص طور سے عرض کی وہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہمارے نزدیک اور ہمارے نزدیک سے مراد یہ ہے اہل سنت کے نزدیک. اور اہل سنت سے کون لوگ مراد ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بچپن سے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اب حیثیت مسلمان ہم کو کلمہ سکھا دیا گیا، ایمان مفصل ایمان مجمل ہم کو سکھایا گیا، یا میں یہ کہوں گا کہ یاد کروا دیا گیا. اچھا، یاد کروانا بھی اچھی بات ہے، اس کے بھی فوائد ہیں. ہم سے اگر کسی نے پوچھا تو ہم سے کہا جی ہم سنی مسلمان ہیں، تو یہ سنی مسلمان کون ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ بھئی ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، کیا آپ کو پتہ ہے اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ سوال اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں سے کیا. یہ تو عمومی مجمع ہے، یہاں پر تو اس طرح کے سوال جواب کی موقع نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، قیامت تک آنے والے احوال اور خطرات اور اندیشے اور فتنے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. لیکن سوال یہی تھا کہ اتنے سارے فتنے اٹھیں گے، اختلافات بھی ہوں گے، ٹکراؤ بھی ہوگا، بھانت بھانت کی بولیاں ہوں گی، مختلف لوگ دین کے نام پر مختلف باتیں بیان کریں گے، تو اس میں حق کو کیسے پہچانیں؟ تو اللہ کے نبی نے پہلے سے اس راستے کو متعین فرما دیا، وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، فرمایا کہ دیکھو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ حق کا راستہ ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے فرما دیا کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے جو ہدایت یافتہ نیک راستے پر ہیں، ان خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم ہدایت پر قائم رہو گے. اچھا، جو لوگ اس طریقے کار کو دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا، صحابہ کرام نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا، جو لوگ اس بنیاد کو لے کر چلتے ہیں ان کو اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ کو دیکھتے ہیں، دین کی ہر تعبیر اور نظریے کو وہاں سے ثابت کرتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اہل سنت قرار پاتے ہیں. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اہل سنت کوئی ایک جماعت نہیں ہے، اہل سنت ایک راستے کا، ایک سوچ، ایک نظریے کا نام، ایک مسلک. اہل سنت سے مراد راستہ، مسلک کا مطلب بھی راستہ ہے. عربی زبان میں آپ علماء کرام سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے، سلکہ کا مطلب راستے کا سفر طے کرنا، مسلک کہتے ہیں وہ راستہ جس پر چلا جائے. تو اہل سنت وہ راستہ ہے جو حق تک انسان کو پہنچاتا ہے. تو میں نے کیا تھا اہل سنت کے نزدیک محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، اور سوگ کے مہینے نہ ہونے کی وجہ بھی بیان کرتی ہے قرآن میں. اللہ نے کہا لا تقولوا، یہ بات کہنا بھی مت، اور ایک جگہ پہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء ایک جگہ پہ کہا ولا قلہ تشعرون، ان کی زندگی کیسی ہے، کیونکہ شہید کا جسم دیکھو گے تو اس میں تو حرکت نہیں ہے، بظاہر تو شہید بھی ہمیں ظاہر میں لگے گا کہ زندگی کے آثار ختم ہو گئے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ شہید مردہ ہے، اس کو مردہ مت سمجھو، اس کو اللہ نے ایک نئی زندگی دے دی ہے، اور وہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، وہ زندگی کی حقیقت تمہیں نہیں پتا، تمہیں اس کی زندگی کی حقیقت کا نہیں پتا، تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ آگے اللہ نے کہا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ناصف یہ ہے کہ ان کو زندہ ہے، ان کو رزق مل رہا ہے، بلکہ خوش بھی ہے، کس چیز پر خوش ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے عطا کر رکھا ہے اس چیز کے اوپر خوش بھی ہے، اور نہ صرف خوش ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اور اس چیز پر خوش بھی ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے رہ گئے ان کے لیے خوشخبری بھی لے رہے ہیں کہ اگر وہ اسی راستے پر چلتے رہے تو یہ لوگ بھی ہم سے مل جائیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دیکھیے شہداء کی تاریخ بہت بڑی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ وہ جنہوں نے اپنا کام کرنا کام کرتے رہیں گے، ہمارے اس طرف متوجہ ہونے سے ان کے کام میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو ہم جس کام کے لیے ہم اپنا کام کریں، کیونکہ آپ حضرات ادھر متوجہ ہوں گے تو میری توجہ بھی آپ حضرات کو دیکھ ادھر چلی جائے گی، تو نقصان ہم سب کا ہوگا۔ وقت مختصر ہے نا، 20 منٹ باقی ہیں اور باتیں بہت سی میں نے کرنی ہیں، تو آپ حضرات تھوڑا سا ساتھ دیں، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہے ہیں، جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس نے کیا کہا تھا بازار کی خدمت میں کہ اگر شہداء کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ تو لمبی تاریخ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی شہادت ہے، سیدنا عثمان بن عفان ان کی بھی شہادت ہے، علی بن ابی طالب ان کی بھی شہادت ہے، شہداء بدر رمضان کا موقع ہے ان کی بھی شہادت ہے، اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان ان کی بھی شہادت ہے، تو اسی شہادت کا حصہ کا سلسلہ تو بہت تسلسل کا ہے، تو کیا ہم سارے شہداء کی سوگ مناتے ہیں؟ اس کا تو سوگ نہیں مناتے۔ تو پھر محرم کے مہینے کو، میں نے پچھلی سمجھا کو بیان کیا، خاص طور پر ایک صاحب کا فون بھی آیا کہ جی میرا بیٹا ہے اس کا نکاح کیا ہے، ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، محرم کا مہینہ آ گیا، محرم کے مہینے میں ولیمہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے۔ لیکن پہلی بات یاد رکھیے گا، دو چیزوں، دو مسئلے بڑے اہم ہیں، اس کو یاد رکھیے گا، پچھلی دفعہ بھی میں نے دو جمعے اس کے اوپر لگا چکا ہوں۔ ایک ہے جس چیز کو اللہ نے جائز کہا ہے اس کو جائز سمجھنا، اور دوسرا ہے کہ ہر جائز کام کا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس کو جائز سمجھنا ضروری ہے، اس کو جائز سمجھنا ضروری ہے کیونکہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن ہر مرد کے لیے 4 نکاح کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جائز ہے، جائز کام کا کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جائز کا جائز سمجھنا ضروری ہے، اور جائز کو جائز نہ سمجھنے کے اندر خطرہ ایمان ہے۔ اسی لیے محرم کے مہینے چونکہ شریعت نے سوگ کے لیے اور ماتم کے لیے مقرر نہیں فرمایا، اور ماتم کے لیے مقرر نہیں کیا تو اس مہینے کے اندر خوشی کا منانا جائز ہے۔ اب خوشی منائے نہ منائے، آپ شادی کریں نہ کریں، یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن اگر کوئی آدمی شادی کرنا چاہے اس پہ انکار نہ کرے، اس کو منع نہ کریں، اس کو برا نہ سمجھیں، اس کو بے ادب، اس کو گستاخ نہ کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جائز، یہ اہل بیت سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اہل بیت سے محبت کا تعلق کیا، تعلق کس کا ہے، اس کو آج بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے اس کو سمجھیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اقدام یزید کے خلاف برحق تھا. اچھا برحق کیوں تھا اس کو بھی سمجھے گا. اب بہت زیادہ تاریخی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے, میں موٹی بات کو بیان کروں گا. سب سے پہلی بات, اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست, خلافت اسلامیہ کی بنیاد مسلمانوں کے عمومی مشورے کے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% یقین تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے. جب نماز کے لیے تشریف نہیں لائے تو آپ نے ابوبکر سے کہا, اچھا واقعہ ملتا ہے, جب حضور نے کہا ابوبکر کو کہا, حضور بے ہوش ہو گئے, غشی تھی, کمزوری زیادہ تھی. جب آپ کو افاقہ ہوا پوچھا کہ نماز کے لیے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر سے کہہ دیں, کیونکہ خطرہ اس بات کا تھا کہ ابوبکر صدیق کا دل نرم ہے اور حضور کی جگہ پر اس حالت میں کھڑا ہونا ابوبکر کے لیے شاید مشکل ہوگا. تو عائشہ نے کہا کہ میں حضرت عمر سے کہلوا دوں, حضور نے کہا نہیں, ابوبکر سے کہو. پھر حضور کے اوپر غشی کا دورہ پڑا, دورہ نہیں, لفظ دورہ درست نہیں ہے, یعنی غشی طاری ہو گئی, بے ہوشی طاری ہو گئی. جب بے ہوشی طاری ہوئی, جب افاقہ ہوا تو حضور نے پوچھا ابوبکر کو کہا, تو پھر کہا گیا کہ ہم حضرت عمر کو کہتے ہیں, حضور نے پھر ڈانٹا, انتن صواحب یوسف, کہ تم تو یوسف علیہ السلام کو جو مشورہ دینے والی خواتین تھی ان کی طرف, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو ابوبکر سے کہو. ابوبکر نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. یہ واضح اعلان تھا کہ حضور نے اپنی جگہ کس کے لیے انتخاب فرمایا, ابوبکر کا انتخاب فرمایا. لیکن حضور نے صراحتاً نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل پر کھڑا کرنا چاہتے تھے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, اچھا اب اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے گا, جب حضور کا وصال ہوا تو اب وصال کے بعد حضور کی جو باقی انتظامات ہیں, تدفین وغیرہ کے, اس کو کس نے کرنا تھا؟ یہ اہل بیت کا کام تھا. حضرت علی, حضرت عباس, اہل بیت, ان کا کام تھا کہ اس کی بندوبست کریں. اچھا حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان لوگوں نے سب سے اہم کام کی طرف توجہ کیا کہ امت کو سنبھالے گا کون. ثقیفہ بنو ساعدہ میں مشورہ ہوا, اس مشورے میں سب کے اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت سب نے بیعت کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی. اور چونکہ حضرت علی حضور کے وصال کے بعد غم, صدمے, حضرت فاطمہ کی بیماری اور اس طرح کے بہت سے وجوہات کی بنیاد پر گوشہ نشین ہو گئے تھے, لوگ یہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر راضی نہیں ہیں, تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو زہرا کے وصال کے بعد دوبارہ اعلانیہ بیعت کی. دو دفعہ, ایک پہلے بیعت کر چکے تھے, بعض لوگوں کو معلوم نہیں تھا, غلط فہمی ہوئی, دوبارہ اعلانیہ بیعت کی کہ میں ابوبکر کی خلافت پر راضی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی بیماری کے اندر لوگوں سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد جو اصول ہے مشورہ ہوگا, جو سب سے زیادہ باصلاحیت ہے اس کو آگے لایا جائے گا. حضرت عمر کے ہاتھ پر آپ نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا. لیکن جانشین کی حیثیت یہ ہے کہ جب خلیفہ کا انتقال ہو جائے, سب لوگ متفقہ طور پر ان کے اوپر متفق ہو تو اس کی خلافت منعقد ہو جائے گی. سارے صحابہ کرام نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی, اتفاق ہو گیا, حضرت عمر کی خلافت منعقد ہو گئی. حضرت عمر کی شہادت کا وقت آیا تو حضرت عمر نے 6 افراد کی مجلس شورا بنا دی. حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, زبیر بن عوام, یہ 6 افراد حضرت نے مقرر فرمائے. اب یہ چھ افراد سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے مل کر فیصلہ کرنا ہے. شورا بیٹھی, شورا نے مل کر فیصلہ کیا, سب نے بالآخر کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ عبد الرحمن بن عوف کریں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ پھر میں مدینہ میں چلا گیا, ہر ایک سے پوچھا, یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین سے بھی پوچھا, اور جب سب سے مشاورت ہو گئی تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب سے مشاورت کے بعد حضرت عثمان سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں, سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. حضرت علی نے بھی بیعت کی, حضرت سب نے بیعت کی, حضرت عثمان کی خلافت مشورے سے ہو گئی. حضرت عثمان کی جب شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اب حالات ایسے تھے کہ اب سب نے کہا کہ ان کے بعد اب سب سے افضل کون ہے, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی نے کہا ان حالات میں جبکہ فتنہ پرداز لوگ مدینہ میں گھسے ہوئے ہیں, حالات بے قابو ہیں, تو میرا خلیفہ بننا اور ان حالات میں امت کو سنبھالنا پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اکابر صحابہ کرام نے کہا, یہاں پر بھی مشورہ ہوا اور مشورہ ہونے کے نتیجے میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. تو حضرت علی چوتھے خلیفہ راشد ہیں جو کہ برحق ہیں. حضرت امیر معاویہ نے اختلاف کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف تھا, یہ اختلاف کسی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں تھا. اس بات کو نوٹ کیجیے گا, حضرت امیر معاویہ کے حق میں اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی, اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا, اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے. حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں, کاتب وحی بھی ہیں, لیکن حضرت امیر معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے آس پاس وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث تھے, آپ ان کو ہمارے حوالے کریں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ حضرت امیر معاویہ کا موقف تھا. لیکن حضرت علی کا موقف زیادہ مضبوط تھا. حضرت علی نے کہا کہ تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں ان لوگوں کو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کروں, تم ان سے مجھ سے یہ مطالبہ کس حیثیت میں کر رہے ہیں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں خلیفہ ہوں تو بیعت کیوں نہیں کرتے؟ بیعت کر لو, خلافت کے اندر آ جاؤ, اور پھر خلافت کا جو نظام ہے عدالت کا اس کے مطابق گواہی پیش کرو, جو حکم ہوگا شریعت کا اس کے مطابق میں فیصلے کروں گا. اور اگر تم خلافت اسلامیہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم سے مطالبہ کس حیثیت میں کر رہے ہیں؟ تو جی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف اہل سنت کے نزدیک زیادہ مضبوط تھا, لیکن حضرت امیر معاویہ کا موقف ان کی اپنی رائے کی بنیاد پر تھا, کسی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں تھا. حضرت علی کی شہادت ہوئی. حضرت علی کے جب شہادت زخمی ہو گئے, اچھا کیسے زخم, تفصیل میں نہیں جا رہا, میں صرف حضرت حسین کا موقف اور حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ اہل سنت کی روشنی میں اس کو آج بیان کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہو گئے اور آپ کی زخم اتنا گہرا تھا کہ یقین ہو گیا کہ اس سے آپ صحت یاب نہیں ہو سکیں گے, تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنا لے. حضرت علی نے کہا, نہ حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں. اب معاملہ کس کا ہوگا؟ شورا کا ہوگا. یہ مسلمانوں کا نظام خلافت ہے, بیٹھ کر مسلمانوں کی شورا یہ دیکھے گی کون سب سے زیادہ دیندار, امانت دار اور اس منصب کے اہل کون ہے, اور یہ شورا بیٹھ کر فیصلہ کرے گی. شورا فیصلہ کر لے تو حسن کو خلیفہ بنا لینا. حضرت علی کی شہادت ہو گئی, پھر دوبارہ سے وہی نظام مملکت, مسلمانوں کی شورا بیٹھی, شورا نے متفقہ طور پر حضرت حسن کو اپنا خلیفہ منتخب کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بنے. لیکن حضرت حسن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا, اب توجہ دیجیے گا اس بات کی طرف, کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو گروہوں کے درمیان صلح کرنے کا ذریعہ بنے گا. حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی. اسی لیے حضرت حسن نے دیکھا امت ابھی تک دو گروہوں میں تقسیم ہے, تو بہتر یہ ہے کہ میں نظام مملکت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دوں. حضرت حسن نے اسے صلح کر لی. صلح کر کے ان کو حکومت دے دی، خود بھی ان کی ان کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت حسن کے اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حسن کی اتباع میں بیعت کر لی. حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت شروع ہوا. لیکن یاد رکھیے گا، دیکھیے یہ ہے اعتدال پر قائم رہنا. خلافت راشدہ جس کی پیشنگوئی حضور نے فرمائی تھی، وہ حضرت حسن کی خلافت پر آ کر ختم ہو گئی. اچھا کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب شورا کے مطابق نہیں تھا، یہ صلح کے مطابق. یاد رکھیے گا بات، اس نقطے کو نوٹ کیجیے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات میں نیک تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے معاونین تھے اور حکومت کے دیگر اہلکار تھے، اس کا وہ معیار نہیں تھا جو خلافت راشدہ کا تھا. اسی لیے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کو ہم خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے گا. لیکن بہرحال وہ بادشاہت کا دور تھا اور نیک بادشاہت کا دور تھا. اس میں امت مسلمہ کے اندر اتحاد ہوا، فتوحات ہوئی، اختلاف خانہ جنگی ختم ہو گئی، اور اہل بیت حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے. اس لیے ہم بھی حضرت امیر معاویہ کا احترام کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے حق میں کسی قسم کی گستاخی کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ اہل بیت نے بھی حضرت امیر معاویہ کو تسلیم کر لیا. لیکن جب معاملہ آیا یزید کا، تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو منتخب کیا. اب یزید کے بارے میں مشاورت ہوئی، لیکن حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں بھی یزید کی شخصیت پر اتفاق نہیں ہو سکا. حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید حاکم بن کر بیٹھ گیا، اور یزید کے لیے بیعت کے مطالبے شروع ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے، اب یہاں پہ سمجھیے گا، جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یزید نے جو کچھ کیا وہ تو بعد میں کیا، اس سے پہلے تو کچھ نہیں کیا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے پاس بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید کے دفاع میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یزید کے جتنے برے اعمال ہیں، کربلا کا واقعہ ہے، واقعہ حرہ ہے، اور مکہ مکرمہ کے اوپر سنگ باری ہے، یہ سارے واقعات تو بعد میں ہوئے، اس سے پہلے تو یزید نے کچھ نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی بنیاد حکومت اسلامیہ کی یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ شورا کی بنیاد پر ہے کہ نہیں ہے. یہ فیصلہ شورا کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یزید کے بارے میں مطالبہ کہ بیعت کرو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ جبری طور پر تھا. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو مدینہ کے اندر تین گروہ بن گئے. یہ بات طے تھی کہ یزید اصل جو مسلمانوں کا معیار ہے اس کے مطابق مسلمانوں کا حاکم بننے کا اہل نہیں، کیونکہ حاکم بننے کے لیے ہمارے پاس تو عجیب معیار ہے نا، ہمارے پاس بھی معیار کو نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر صفات کون سی ہیں، اس کے اندر دیانت کتنی ہے، اس کے اندر دین کتنا ہے، اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے، اس کے اندر قانون کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، قانون بنانے کی، قانون کرنے کی. آپ کے پاس پارلیمنٹ میں 300-350 بندے انتخاب ہوتے ہیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ جا کے یہ قانون سازی کریں گے یہ قانون جانتا بھی کہ نہیں جانتا؟ ہمارے پاس تو نہیں دیکھا جاتا. ہمارے پاس تو یہ دیکھا جاتا ہے جس نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا رہا تھا، جس نے 92 کا ورلڈ کپ جتلایا وہ وزیر اعظم بننے کا ہے. نعوذ باللہ من ذلک، بھئی کوئی عقل کی بات ہے؟ میں کسی کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، میں کسی کی موافقت کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ذہنی سطح ہے. اور یہ خلافت اسلامیہ اس میں یہ ہے کہ افراد کو دیکھو، اس افراد کے اندر دین اور دنیاوی اعتبار سے امت کو اجتماعی طور پر لے کر چلنے سے یزید اس معیار میں پورا نہیں اترتا تھا. جب یہ معیار پورا نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تین گروہ بن گئے اہل مدینہ سے. اہل مدینہ میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو یزید مستحق خلافت تو نہیں ہے، یہ بات ہے، اکابر صحابہ کرام موجود ہیں، یزید سے بہت بہتر افراد موجود ہیں، تو یزید مستحق خلافت تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور نقصان امت کا ہوگا، اس لیے اب مجبوراً اس کو برداشت کر لو. دوسرا موقع عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کہا کہ یہ مستحق خلافت بھی نہیں ہے اور ہم اس کی خلافت کو تسلیم بھی نہیں کریں گے، لیکن اس مقصد کے لیے کوفہ والوں کی طرف سے خطوط آ رہے ہیں، تو یہ کوفہ والوں پر اعتماد کرنا بھی ضروری نہیں، درست نہیں ہے. اچھا درست نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کا یہ تھا میں تو مکہ جاؤں گا، حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے رفقا کو لے کر مکہ تشریف لے کر، اس معاملے میں حضرت حسین اکیلے نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی بھی تو شہادت اسی مقصد کی خاطر ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اس کا تو آپ ماتم نہیں کرتے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کی حاکمیت کو ایک دن کے لیے قبول نہیں کیا اور چلے گئے مکہ، گئے اور مکہ میں جا کر خلافت اسلامیہ شرعی حکومت کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا، حضرت حسین کو کوفہ والوں کے خط آ رہے تھے کہ آپ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، حضرت حسین نے کوفہ والوں پر اعتماد کیا، مدینہ والوں نے سمجھایا کہ کوفہ والے اے موقع پر آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن حضرت پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم بن عقیل نے پہلا خط لکھا کہ جی بڑے اچھے حالات ہیں آپ آ جائیں، حضرت حسین مدینہ کو چھوڑے، اگرچہ اللہ کے نبی نے بشارت دے دی سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں تو آپ کی اپنی جنت تو پکی ہے، آپ مدینہ کے اندر ہیں مسجد نبوی ہے بس آپ اپنی نماز روزہ کرتے رہے کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ اہل بیت کی خاصیت ہے کہ اپنے آرام اور اپنی راحت کو سامنے نہیں رکھا، امت مسلمہ اور دین کے تقاضوں کو مقدم رکھا، آپ نکلے کربلا پہنچے تو کربلا میں اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، کوفہ والوں نے راہ فرار اختیار کی، اب کوفہ جانے کا فائدہ نہیں ہے، اتنے میں عبید اللہ بن زیاد یہ کوفہ کا گورنر تھا انتہائی ظالم آدمی اور جابر آدمی اس کے افراد پہنچ گئے گھیرا لے لیا، حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو مدینہ سے آیا مجھے مدینہ واپس جانا ہے تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے میں یزید کے پاس لے کے چلو میرا یزید کا معاملہ ہے میں یزید کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کرتا ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، مگر اچھا مجھے مسلمانوں کی سرحدوں کی طرف جانے دو، میں مسلمانوں کے درمیان نہیں کرنا، میں اپنی تلوار کو مسلمانوں کے ساتھ رنگین نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے کفار کے ساتھ جانے تو میں کفار سے جہاد کروں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ غیر مشروط طور پر یزید کی بیعت ہمارے سامنے کریں اور اسلحہ ڈالیں، حضرت حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو میں باطل سمجھتا ہوں صرف تمہارے کہنے کے اوپر میں اپنے موقع سے دستبردار ہو جاؤں، یہ کبھی نہیں ہوگا، اس موقع پر مقابلہ ہوا، حضرت حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسین برحق ہے، یہ موقف حضرت حسین کا اہل سنت کے نزدیک برحق ہے، یزید مستحق خلافت نہیں تھا، اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ یزید نے بہت رونا مچایا بعد میں روتا رہا، سوال یہ ہے کہ رونے کے بعد اس نے عبیداللہ بن زیاد اور اس کے لشکر باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، آپ کے پاس حکومت ہو تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اتنا افسوسناک اور دردناک واقعہ کرنے کے بعد آپ ان ظالموں کو کیسے کردار تک پہنچائیں، آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی، بنتی ہے، تو یزید نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر اس سے آگے بڑھ کر مدینہ پہ حملہ ہوا، کئی ہزار افراد تابعین صحابہ کرام اس واقعے کے اندر شہید ہوئے، تین چار دن تک مسجد نبوی کے اندر نمازیں معطل ہو گئی، یہ کارنامہ بھی یزید کے دور میں ہوا، پھر مکہ پہ حملہ اور سنگ باری اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا، عبداللہ بن زبیر کی شہادت، یہ کام بھی یزید کے دور میں ہوا، تو یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مستحق خلافت نہیں ہے، ہم یزید کو حق پر نہیں سمجھتے، یہ اہل سنت کا موقف ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات کو سمجھنے کی اور حق بات پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخر دعوانا الحمد رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔